بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کی جامعیت بھٹکلیس ڈاٹ کام میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا مورخہ 8 نومبر 1987 ملیہ مسجد نوائد کالونی بھٹکل میں ہوا خطاب 4 حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے خطاب کا پہلا حصہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آج کی اس نشست میں جس کا تعلق بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ سیرت مطہرہ اور اسلام کے ایک ایسے اہم پہلو کی طرف متوجہ کیا جائے جس سے اکثر و بیشتر صرف نظر ہو جایا کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں افراد اور تفرید پیدا ہو جایا کرتی ہے. یعنی وہ پہلو اسلام کے اعتدال، اس کے توازن، اس کی میانہ روی اور اس کے ایک ایسے مذہب ہونے کا ہے کہ جو تمام مذاہب پر اپنی نگاہ رکھتا ہے اور ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر حق و انصاف کی ترازو پر پورا اترتا ہے. اللہ تعالی نے یوں تو ہر دور میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے اور ہر نبی اللہ تعالی کی طرف سے جن حقائق کو لے کر آیا ہے ان میں ایک حصہ ان حقائق کا ہے جو مشترک ہے اور ایک حصہ ان حقائق کا ہے کہ جس میں فرعی اور جزئی اختلاف ہے. جہاں تک وہ حقائق ہیں جو مشترک ہیں، وہ توحید، رسالت، آخرت، بندگی، خدا تعالی کی خلاقیت، اس کی رزاقیت، اس کی مالکیت، اس کی معبودیت اور محبوبیت، اور اس کے علاوہ ہر چیز کا مخلوق ہونا، فانی ہونا، مٹنے والا ہونا، اور انبیاء کرام کا برحق ہونا، یہ اور اس طرح کے بہت سے ایسے عقائد اور حقائق ہیں جو مشترک ہیں. ان کے علاوہ بہت سی وہ تفصیلات بھی ہیں جن میں ایک نبی اور دوسرے نبی کی شریعت، اس کے قانون اور قانون کی تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے. وہ امور جو متفق علیہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالی نے تمہارے لیے بھی وہی طریقہ جاری فرمایا ہے جس کی وصیت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے فرمائی تھی اور جس کی وصیت حضرت موسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت عیسیٰ کو بھی کی گئی تھی، اور وہ یہ کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور دین میں تفرقہ نہ پیدا کرو، ٹولیوں میں نہ بٹو، اس کے حصے اور بخرے نہ کرو، اس کو ایک اکائی تصور کرو، اس کو ایک وحدت مانو۔ یہ تو وہ حقیقت ہے کہ جس میں تفریق اور اختلاف کی ممانعت فرمائی، کہیں فرمایا گیا لکل جعلنا منکم شرعتا ومنہاجا، تم میں سے ہر ہر طبقے اور گروہ کے لیے اور قوم کے لیے ہم نے ایک طریقہ، ایک مسلک اور ایک مشرب جاری کیا۔ تو پہلی آیت میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ مشترک چیز، یعنی اقامت دین، اور دوسری آیت میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ مختلف چیز اور اختلاف، یہ اختلاف اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد کا نہیں ہے، اس اختلاف میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف رنگا رنگی کا ہے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ تو ایک وہ اختلاف ہے جو فطری طور پر مطلوب ہوتا ہے، لہذا اس اختلاف کو برقرار رکھا گیا، جس طرح کے حالات رہے ان حالات کے پیش نظر اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ سب اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام ایک دعوت تو وہ تھی جو دعوت توحید و رسالت اور آخر، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، کوئی بھی اس کے علاوہ تمہارا معبود نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک ایسی چیز تھی جو اس قوم کے ساتھ خاص تھی، ولا تنقص المکیال والمیزان، دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول کی کمی یہ ان کی قوم کی بیماری تھی، اس بیماری کے ازالے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ تو عمومی چیز کے جہاں تک تعلق ہو، یعنی اقامت دین اجمالی طور پر مطلق طریقے پر، اس کے لیے تو ہر نبی کو بھیجا ہی گیا اور وہ دعوت مشترک ہے۔ جہاں قرآن پاک میں انبیاء کرام کا سلسلے وار اور ان کی دعوت کا ذکر آیا ہے، وہاں بار بار اس کو دہرایا گیا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر الگ الگ تفصیلات رہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر عناد، ہٹ درمی، ضد اس حد تک تھی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح و شام کھل کر اور چھپ کر تنہائی میں اور جلوت میں ہر طرح سمجھایا، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ 950 سال ان کو لگ گئے اپنی دعوت میں، اپنی تبلیغ میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرما دیا گیا کہ اے نوح، بس جو ایمان لا چکے لا چکے، اب کوئی ایمان لانے والا ہے۔ انہوں نے خدا کے حضور میں عرض کیا تھا، انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا ارسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ اپنی اس گفتگو کا وہ اللہ تعالیٰ کو حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ کھل کر بھی کہا، چھپ کر بھی کہا، دن میں بھی کہا، رات میں بھی کہا، ہر وقت سمجھاتا ہے، لیکن یہ ایسے ضدی ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں۔ لہذا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب اس زمین پر کسی کافر کو چلتا ہوا نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے خدایا اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو یہ گمراہ کر دیں۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور جو ان کی آئندہ نسل سامنے آئے گی وہ سب بھی فاسق، فاجر، ناشکر اور منکر ہوں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قوم دی گئی، بڑی سخت جان، بڑی بدبخت، بڑی شقی، اور ہٹ دھر اور ضدی قوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کے سامنا کرنا پڑا وہ ستارہ پرستی میں، سورج کی پرستش میں، چاند کی پرستش میں مبتلا تھی. یہ خاص قسم کے ان کے عقائد تھے اور ان عقائد کا انہوں نے علاج فرمایا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ستارے کو دیکھا، یہ میرا پروردگار. آخر وہ بھی مان پڑ گیا، غروب ہو گیا. بھائی میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. چاند طلوع ہوا اپنی تابانیوں کے ساتھ، لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے وہ منہ چھپا لیا. تو اگر یہ میرا پروردگار ہے اور مجھے راستہ نہیں دکھاتا، خود ہی اپنا منہ موند کے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر ایسے پروردگار کے ماننے کے کیا مانے ہو. سورج کو دیکھا اپنی درخشانیوں کے ساتھ، اپنی شعاؤں کے ساتھ، اپنی کرنوں کے ساتھ. ہاں یہ معلوم ہوتا ہے بہت بڑا دیوتا ہے، بڑا بھگوان شاید یہی، لیکن آخر اس کو بھی ایک نہ ایک وقت غروب ہو جانا تھا اور اپنی ٹکیا کو چھپا دینا تھا اور اپنے منہ پر نقاب ڈال لینا تھا. جب وہ وقت آ گیا تو پھر ان کو یہ اعلان کر دینا پڑا، میں بری ہوں تمہارے شرک، تمہارے سارے دیوتا ایسے ہی نکلے جو مٹ جانے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تو دعوت مشترک تھی، لیکن ایک سحر کا علاج، سحر و ساحری، ہر طرف شعبدے بازی چل رہی ہے، اس کا توڑ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى. اور کہیں فرمایا گیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. موسى سے کہا گیا کہ موسى تم توا کی وادی میں ہو، ہم نے تم کو نبی بنایا، انتخاب کر لیا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بارِ الٰہی، میری لاٹھی جس پر ٹیک لیتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں، اور بھی دوسرے کام ہیں جن کو انجام دیتا ہوں، ذرا ڈالنا تو اس کو. ڈالتے ہیں تو اجزا بن جاتا ہے، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. موسیٰ پیچھے نہ ہٹو اور گھبراؤ نہیں، اس کو پکڑ لو، ہم پھر اس کو ویسے ہی کر دیں گے جیسے کہ یہ لاٹھی تھی. اور اس کے بعد اسی لاٹھی کو اور ید بیضا دونوں علامتوں اور نشانیوں کو دے کر فرعون کے دربار میں بھیجا جاتا ہے. فرعون کے دربار میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے، مصر کے تمام جادوگروں کو جمع کیا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جن کو بڑا جادوگر سمجھا جا رہا تھا، ان کی حقانیت اور صداقت اور نبوت جلوہ آرا ہوتی ہے. تمام جادوگر اپنی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈال دیتے ہیں، اور ان کو دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہو جو رینگ رہے ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام پر خوف کی ایک کیفیت پھر طاری ہوتی ہے. لیکن خداوند قدوس ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ اپنی لاٹھی ڈال دو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ سب نگل لیتی ہے ان کی تمام شعبدے بازیوں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. بے ساختہ وہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سارے جہانوں کے پروردگار کو مان چکے، تسلیم ہم نے کر لیا، یقین کر لیا، موسیٰ کے پروردگار کو اور ہارون کے پروردگار کو ہم نے مان لیا. تو جادو کا توڑ کیا، یہ اس وقت کی ایک بیماری، اس وقت کا ایک فتنہ، اس وقت کا ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو بگاڑ تھا اس کا ذکر میں کر ہی چکا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جس بدکاری کا، بدفعلی کا رواج تھا آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کر ڈرا دو خدا کے عذاب سے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا گیا جو اور انبیاء کرام کے ساتھ کیا جاتا رہا. غزوہ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک نے جو حالات پیش کیے ہیں، ان کی دعوت کے جن اجزاء کا تذکرہ فرمایا ہے، ان سے صاف طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کچھ امور تو مشترک، توحید، رسالت اور آخرت وغیرہ، لیکن کچھ امور خاص جن میں دوسرے شریک نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی عصا اس قسم کا عطا نہیں کیا گیا، ید بیضا عطا نہیں کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو اس دور میں پیدا ہوئے اور اس دور میں انہوں نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا کہ جس دور میں طب عروج پر تھا، بڑے بڑے مزمن امراض کا علاج کیا جا رہا تھا، ڈاکٹروں اور حکیموں کی طباوت اور ان کی حذافت اور ان کی ڈاکٹری پر لوگ داد دے رہے ہیں، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دست شفا نصیب فرمایا کہ کوئی کوڑی لایا گیا اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ شفا یاب ہو گیا، کوئی مبروس لایا گیا اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ شفا یاب ہو گیا، کوئی اندھا لایا گیا اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گیا، کوئی مردہ لایا گیا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا، پرندے کی شکل بنائی گئی اور اس میں پھونک ماری گئی تو پرندہ بن گیا، لوگ اپنے گھروں سے آئے اور انہوں نے بتا دیا کہ تمہارے گھر میں کیا رکھا ہے، کیا تم نے کھایا ہے، کیا پیا ہے. یہی سب باتیں طبیب جو ماہر ہوتے ہیں، نبض پر ہاتھ رکھا، آپ کو یہ بیماری اور یہ بیماری اور یہ بیماری لگی ہوئی ہے اور آپ نے غالباً رات کو یہ کھایا ہے اور رات کو آپ کو غالباً سردی لگی اور بے احتیاطی ہوئی، تو نبض پر ہاتھ رکھ کر جو حاذق حکیم ہوا کرتے تھے بہت سی وہ باتیں بتا دیتے تھے کہ سننے والا یہ سوچتا تھا کہ کیا ان کو غیب کا علم ہے، میرے گھر کی باتیں جو کسی کو نہیں معلوم ہے یہ کیسے بتا دے رہے ہیں. تو واقعہ یہ کہ حکمت اور طباوت اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہنر اور علم، اور یہی علم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حد تک دیا گیا کہ وہ علم کی حد سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نشانی بن گیا، اور جو ان کی نبوت اور رسالت کی علامت، جس کو اپنی نبوت کی علامت اور نشانی کے طور پر وہ پیش فرماتے رہے. بچپن میں جب وہ اپنے جھولے میں تھے اس وقت بھی انہوں نے گفتگو فرمائی، قوم کے لوگوں نے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب دیکھا بچے کو لیے چلی آ رہی، تو انہوں نے کہا کہ یا مریم، اے مریم، تم نے یہ کیا مطلب کر دیا، لقد جئتی شیئا فریا یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. ارے کیا مطلب کر بیٹھی تمہیں مریم، تمہارا باپ بھی برا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، آخر تم نے یہ کیسا کر لیا. یعنی گویا قوم کے لوگ سب کے سب ملامت کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور ان پر تہمت لگا ہے، لقد جئتی شیئا فریا یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. ایک عجب منظر تھا لرزا دینے والا کہ مریم جو پاک باز ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، صالحہ ہیں، قانتہ ہیں، وہ کھڑی ہوئی ہیں عیسیٰ کو لے کر جو کل نبی ہونے والے ہیں، اور قوم کے یہودی بدباطن ان پر تہمت لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مریم، تم نے کیا مدد کر دیا، تمہارے گھر کا تو کوئی فرزند بھی بدکار نہیں تھا، نہ باپ نہ ماں. فاشارت الیہ، انہوں نے بس اشارہ کر دیا بے زبانی کے ساتھ کہ بھائی بچے کو دیکھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ان کا کیا مدد کرتی ہے مریم، کیسے ہم بات کریں اس سے جو بچہ ہے. کہ تم جواب دو، اور تم یہ کہتی ہو کہ لو بچے سے بات کر دو. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ابھی بچے تھے اور ابھی نوزائدہ تھے، وہ خود بول اٹھے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں بھی میں رہوں خدا نے مجھے بابرکت بنا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور خدا نے جب تک میں زندہ رہوں نماز کی اور زکات کی مجھے وصیت فرمائی. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا مجھے بنایا، مجھے سخت خوب اور بدبخت نہیں بنایا. یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر سا ایک تعارف. تو بچپن میں کلام فرمایا، یہ ان کی نبوت کی نشانی تھی، اور خود بچپن ہی میں اعلان کر دیا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھے کتاب دی گئی ہے، یعنی ایک امر حقیقی ہے جو پیش آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے جس کو ظاہر ہونا ہے. تو مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کو بھیجا ہے، وہ سارے کے سارے انبیاء اپنے اپنے قوم کے پاس تشریف لائے، اور اس وقت قوم جس خاص بیماری میں مبتلا تھی، جو خاص اس کا مرض تھا، یا اس وقت زمانے کا جو خاص چیلنج تھا، جو خاص فتنہ تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو کھڑا کیا. تو ایک طرف دعوت ان کی قوم کے ساتھ مخصوص تھی، ان کی تبلیغ کے کچھ مشترک اجزاء تھے، کچھ متفرق اور مختلف اجزاء تھے جو زمانے کے فرق کے اعتبار سے تھے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو چونکہ اس دین کو تکمیل تک پہنچانا تھا، اور اب آپ کے بعد کسی نئے نبی کو نہیں آنا تھا، اور اس آیت کا نزول ہونا تھا، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے مکمل کر دیا، اور اپنی نعمتیں اور احسانات تم پر تمام کر دیا، اور اسلام کو بحیثیت تمہارے لیے دین کے قبول کر دیا، اس سے میں راضی ہوں. تو چونکہ اس دین کی تکمیل ہونا تھی، نبوت کا سلسلہ بند ہونا تھا، اب کسی نئے نبی کا ظہور نہیں ہونا تھا، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا، وہ معجزہ بھی تا قیامت باقی رہنے والا ہے، وہ معجزہ محدود نہیں. یوں تو آپ کے معجزات بہت سے ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، قیامت قریب آ رہی ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن ان کافروں کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو مسلسل چل رہا ہے. یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک نشانی تھی. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف فرما تھے، مکہ مکرمہ کا دور گزر رہا تھا، غالباً سن 5 نبوی تھا، کہ اچانک رات کے وقت چاند کے دو ٹکڑے، ایک ٹکڑا اس پہلو پہ آ گیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے افق پر پہنچ گیا. بس چند لمحے کے لیے یہ ہوا، اس کے بعد پھر وہ ٹکڑے دونوں جڑ گئے. آپ نے اس وقت لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو، یہ قیامت کی نشانی ہے اور قیامت قریب، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نشانی کے ظاہر فرمایا. یہ واقعہ بھی پیش آیا، یہ واقعات بھی پیش آئے کہ پانی بالکل نہیں تھا، لوگوں سے کہا گیا کہ تمہارے پاس مشکیزوں میں، پیالوں میں جتنا بھی پانی ہو لے کر آ جاؤ، اور اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک کو اس میں ڈال دیا تو انگشتہ مبارک سے فوارے چھوٹنے لگے، اور لوگوں نے پانی لیا، خود بھی پیا، جانوروں کو پلایا، سیراب. یہ بھی ہوا کہ کھانے کی قلت ہوئی، بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، کھانا نہیں ہے، آپ نے فرمایا جو کچھ بھی تمہارے پاس توشہ اور ناشتہ ہو لے کر آ جاؤ، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں سے لوگوں کو دینا شروع کیا، تو اتنا ہوا کہ سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، پھر بھی بچ رہا. یہ بھی ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، آپ ان کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے، ایک پیالہ دودھ کا آیا تھا، ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ کفتا کے لوگوں کو بھی بلا لاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک سے تو میری حالت ہی خراب ہو رہی تھی، اور کل ایک پیالہ دودھ تھا، میں نے یہ دل میں سوچا کہ یہ پیالہ کیا کام کرے گا، اور اصحاب صفہ کوئی 70-80 ہیں، ان سب کو لے کر آؤں گا تو ایک ایک قطرہ بھی دینا پڑے گا. لیکن حکم نبوی تھا، گئے اصحاب صفہ کو بلا لائے، جب وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تو بھی ان کو پلاؤ، اور وہ پیالہ لے کر گردش کرنے لگے. اب گردش کر رہے ہیں اور پیالے پر نظر ہے کہ صاحب کیا غضب ہو رہا ہے، میں تو بھوک سے تباہ ہوا جا رہا ہوں اور آزمائش سے آزمائش کا سلسلہ چل رہا ہے. پلاتے رہے، سب کو پلاتے رہے، اور وہ دودھ کا پیارا اسی طرح لبریز تھا. یہاں تک کہ جب سب لوگ پی چکے اور دودھ کے پیالے میں اسی طرح دودھ بھرا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. انہوں نے پینا شروع کیا، پیتے گئے پیتے گئے، یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ اب ناک سے نکلنے لگے گا اور وہ کائی آ جائے گی. حضور بس اور پیو، حضور بس اب تو کوئی جگہ نہیں رہ گئی. تو پھر ارشاد فرمایا چلو اب مجھے اخیر میں آپ نے تناول فرمایا. بے شمار واقعات ہیں جو احادیث کی اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں، لیکن یہ سب وہ معجزات ہیں جو آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. جب تک آپ اس دنیا میں بقید حیات تشریف فرما رہے اس وقت تک یہ معجزات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اصل معجزہ جو آپ کو عطا کیا گیا ہے اور جس کے ذریعے آپ نے اپنی قوم کو چیلنج دیا ہے وہ قرآن پاک کا معجزہ. اور قرآن پاک کا معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے، وہ محدود نہیں ہے، نہ زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ محدود ہے، نہ کسی زمانے کے ساتھ محدود ہے، نہ کسی قوم کے ساتھ محدود ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ عربوں کے لیے تو معجزہ ہو لیکن عجمیوں کے لیے معجزہ نہ ہو. اس لیے کہ قرآن پاک اپنے اسلوب کی بنیاد پر بھی اعجاز رکھتا ہے، اپنی زبان اور ادب کی بنیاد پر بھی اعجاز رکھتا ہے، اس میں اعجاز کی شان اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی ہے، اور جس شریعت اور قانون کا جس کمال اور جامعیت کے ساتھ اس میں تذکرہ کیا گیا ہے اس اعتبار سے بھی قرآن ایک رہتی ہوئی نشانی ہے. قرآن پاک میں جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں اس اعتبار سے بھی قرآن پاک معجز ہے. ماضی کے جن حالات کو بے کم و کاست بیان کیا گیا ہے اس اعتبار سے بھی معجز ہے. غلط کے دنیا کی ہر قوم کے لیے قرآن پاک کا اس کو ترجمہ سنایا جائے، قرآن پاک کی اس کے سامنے تشریح کی جائے، قرآن پاک اپنی اصلی زبان میں اس کو سنایا جائے، ہر صورت میں وہ معجزہ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ معجزہ باقی رہے گا. اور جو بات اس میں کہہ دی گئی، قل لو اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اب کہہ دیجئے ان سے کہ سارے جن مل جائیں، سارے انسان مل جائیں اور کوشش اس کی کریں کہ اسی جیسا کوئی قرآن بنا کر پیش کر دیں تو وہ ناکام ہو جائیں، آپس میں چاہے کتنا ہی ایک دوسرے کا تعاون. میں فرمایا قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. کہ تم اس جیسی ایک سورہ ہی بنا کر پیش کر دو، اور اپنے جتنے بھی تعاون کرنے والے ہوں، حاضرین ہوں، سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. تو قرآن پاک نے پوری طاقت کے ساتھ ان کو چیلنج دیا، اور عجیب بات ہے کہ اس چیلنج کو قبول نہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کو تو قبول کیا کہ ان کے بچے یتیم ہو جائیں، ان کی بیویاں رانڈ ہو جائیں، ان کے گھر تباہ ہو جائیں، ان کا سہاگ لٹ جائے، ان کے محلات ویران ہو جائیں، ان کا پورا علاقہ ساخت و تاراج ہو جائے، اس سب کے لیے راضی. اور ایک چیلنج کو جو ادب سے متعلق ہے، زبان سے متعلق ہے، مضامین سے متعلق ہے، قبول کرنے سے بالکل عاجز، بے دست و پا. آخر کیا وجہ؟ اگر مکہ مکرمہ کے مشرکوں اور جزیرۃ العرب کے منکروں اور کافروں اور مشرکوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن پاک کے اعجاز سے بھرا ہوا ہے. یعنی قرآن پاک میں ایک ایسی طاقت اور قوت ہے کہ جس کا مقابلہ ان کے لیے ناممکن تھا. لہذا جنگ بدر لڑنے کے لیے 250 کلومیٹر آئے، جنگ احد لڑنے کے لیے 400 کے قریب کلومیٹر وہ دوری پر آئے، جنگ خندق کے لیے سارے جزیرۃ العرب میں آگ بھڑکا کر وہ آئے اور مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا. صلح حدیبیہ پر آمادہ ان کو کرنا پڑا، جنگ حنین ان کو لڑنی پڑی، اور اخیر میں ان کی گردنوں کے سارے بل کس ٹوٹ گئے اور ان کے ماتھے زمین میں پٹک دیے گئے اور ان کی طاقت اس طرح سے ختم کر دی گئی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا براءت من اللہ ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسوله.
نادر تقاریر شعراء کی آواز میں منتخب کلام کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کے سیریز اور کاروان سخن کے سچریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف، امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین کے، پن کوڈ نمبر 5813200، انڈیا۔ ای میل کا پتہ منیری@hotmail.com۔